پیر 21 مارچ کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. 88 سال بعد کسی امریکی صدر نے کیوبا میں قدم رکھا. امریکہ نے کیوبا سے ہاتھ کیوں ملایا؟ تجزیہ کار بولا،
امریکن اکانومی کو اس کی ضرورت ہے. لیٹن امریکہ میں ریسورسز بھی ہیں اور یہاں پہ مال کی کھپت بھی ہے. امریکن میں ری تھنکنگ ہوئی ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. امریکہ کے صدر باراک اوباما تاریخی دورے پر کیوبا پہنچے ہیں. کسی بھی امریکی صدر کا کیوبا کا یہ 88 سال میں پہلا دورہ ہے. امریکی صدر اس موقع پر کیوبن صدر راؤل کاسترو سے بھی ملاقات کریں گے. کیوبا کے دارالحکومت ہوانا پہنچنے پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کیوبا میں انٹرنیٹ سروسز میں پیش رفت کرے گی. اس سلسلے میں جلد ایک معاہدے کے ذریعے کیوبا میں وائی فائی اور براڈ بینڈ کی رسائی دی جائے گی. اس سے پہلے کیوبا میں قائم امریکی سفارت خانے میں صدر اوباما نے کہا،
This is a historic visit. And it's a historic opportunity to engage.
یہ ایک تاریخی دورہ ہے اور کیوبا کی عوام سے براہ راست بات کرنے، نئے معاہدے تشکیل دینے اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کیوبا کے اچھے مستقبل پر بات کرنے کا ایک تاریخی موقع بھی ہے. یہ تھے امریکی صدر کے الفاظ. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک 11 سالہ بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. واقعے کی تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
پولیس کا کہنا ہے کہ 11 سالہ بچے نے ایک ماسک پہن رکھا تھا اور اس نے شرارت کرتے ہوئے گارڈ کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں گارڈ نے گولی چلا دی. بچے کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ شدید زخمی تھا اور بچ نہ سکا. گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بچے کی فیملی اور مقامی لوگوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا ہے. کراچی میں ہزاروں سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں جنہیں کم تنخواہ اور ٹریننگ کے فقدان کا سامنا رہتا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں ایف سی نے کارروائی کرتے ہوئے 12 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی ناساؤ کے علاقے میں اساس داروں اور ایف سی نے مشترکہ طور پر کی، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں 12 افراد ہلاک ہوئے. ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا، جن میں 2 کمانڈر بھی شامل تھے. ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور دیگر جرائم میں ملوث تھے. آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاہور کے علاقے یوہن آباد میں 2 مسلمان نوجوانوں کو جلا کر ہلاک کرنے کے الزام میں ملوث مقامی مسیحی رہنما اسلم پرویز سہوترا کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیتے ہوئے دیگر 2 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. مزید سنیے ذیشان ظفر سے.
اسلم سہوترا پر الزام ہے کہ انہوں نے 15 مارچ 2015 کو لاہور کے علاقے یوہن آباد کے 2 گرجا گھروں پر بم حملوں کے بعد اشتعال انگیز تقاریر کی تھی، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر 2 مسلمان نوجوانوں کو حملہ آوروں کا ساتھی سمجھتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں جلا کر ہلاک کر دیا. وکیل صفائی کے مطابق اسلم سہوترا کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے انہیں رہا کرنے کے احکامات صادر کیے. خیال ہے کہ 2 گرجا گھروں میں ہونے والے بم دھماکوں میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
بیلجیم میں حکام نے بتایا ہے کہ ڈی این اے کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ پیرس حملوں کے مشتبہ حملہ آور صالح عبدالسلام کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا. سرکاری حکام کے مطابق اس شخص کا نام نجیم لاشاروئی ہے اور یہ 24 سالہ شخص ابھی تک مفرور ہے. دوسری طرف فرانس کی ٹیلی ویژن پر گزشتہ جمعے کو عبدالسلام کو پکڑنے کے لیے کیے جانے والے آپریشن کے مناظر دکھائے گئے. ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے ہے اور اس عمارت کے مرکزی دروازے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے جس عمارت میں پولیس نے چھاپہ مارا تھا. افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں اسلامی شدت پسند گروہ الشباب کی جانب سے صومالیہ کے فوجی اڈے پر ایک حملہ کیا گیا ہے. علاقے میں موجود لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی تھیں. لوگوں کے مطابق شدت پسندوں نے ایک کیمپ کو آگ لگا دی تھی. الشباب کا کہنا ہے کہ اس نے 73 صومالی فوجیوں کو اس حملے میں ہلاک کیا ہے اور 7 گاڑیاں قبضے میں لی ہیں. تاہم صومالی فوج نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حملے کو ناکام بنایا گیا ہے، جس میں اس کا ایک فوجی ہلاک ہوا ہے. چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی پولیس نے اسمگل شدہ ہاتھی دانت کی بہت بڑی تعداد قبضے میں لی ہے، جس کی قیمت 2.7 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے. پولیس نے اطلاع ملنے پر یہ کارروائی کی ہے اور ایک کشتی سے ہاتھی دانت کی بنی 221 اشیاء حاصل کیں. پولیس کا کہنا ہے کہ کشتی پر سوار افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. چین کو دنیا میں شکار کیے جانے والے ہاتھیوں کے دانت کی سب سے بڑی مارکیٹ کا درجہ حاصل ہے. اور ملیشیا میں حکام نے میں دو شمالی ریاستوں میں گرمی کی شدت بڑھ جانے پر سکولوں کو دو دن تک بند کرنے کا اعلان کیا ہے. حکومت کا یہ اعلان درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچنے کے بعد آیا ہے, جس میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ملیشین حکام خبردار کر چکے ہیں کہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
امریکی صدر براک اوباما اپنے تاریخی دورے پر آج کیوبا پہنچے ہیں. وہ 88 سال میں پہلے امریکی صدر ہیں جس نے کیوبا کا دورہ کیا ہے. کئی عشروں تک دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع رہے اور گزشتہ سال یہ تعلقات بحال ہوئے. صدر اوباما کے اس دورے کو دونوں ممالک تعلقات کے ایک نئے باب سے تعبیر کر رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
امریکی صدر براک اوباما دارالحکومت ہوانا پہنچنے پر سب سے پہلے امریکی سفارت خانے گئے, جہاں سٹاف نے ان کا بھرپور استقبال کیا. صدر براک اوباما نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے اس دورے کو تاریخی قرار دیا.
Well, so good to see everybody. Thank you. Hello, everybody. Well, as our ambassador, Chief of Mission just stated, it's been nearly 90 years.
آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. جیسے ہمارے مشن کے سربراہ نے بتایا کہ تقریباً 90 سالوں میں یہ کسی بھی امریکی صدر کی جانب سے کیوبا کا پہلا دورہ ہے. 1928 میں صدر کولج بحری جنگی جہاز پر یہاں آئے تھے, جس میں انہیں 3 دن لگے تھے. مجھے اس سفر میں صرف 3 گھنٹے لگے. تاریخ میں پہلی بار ایئر فورس ون یہاں اترا ہے. یہ ایک تاریخی دورہ ہے اور کیوبا کی عوام سے براہ راست بات کرنے, نئے معاہدے تشکیل دینے اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کیوبا کے اچھے مستقبل پر بات کرنے کا ایک تاریخی موقع بھی ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ وہ کیوبا کے لوگوں سے براہ راست بات کرنے کے لیے بہت پر امید ہیں اور یہاں رہنے والے علیحدگی پسندوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگار کہتے ہیں کہ صرف 18 ماہ قبل کسی امریکی صدر کا کیوبا کی سرزمین پر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. کیوبا کے عوام اس دورے پر اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کر رہے ہیں.
میرے لیے یہ بہت مؤثر ہے. مجھے توقع نہ تھی کہ ایسا ہو جائے گا. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اللہ نے چاہا تو ہم اپنے خاندان سے مل سکتے ہیں جو امریکہ میں ہے, جن سے ہم کئی سالوں سے الگ ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو قابل دید ہے اور ہم اب دیکھیں گے کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اگر عزت سے تعلقات قائم کرنے اور وقار کے ساتھ پڑوسی بننے کی خواہش ہے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
دوسری جانب کیوبن امریکن رہنما کارلس لوپس نے امریکی صدر کے دورہ کیوبا کے فیصلے کی مذمت کی ہے.
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایک ایسا دن دیکھنا پڑے گا کہ ایئر فورس ون امریکی صدر اوباما کے ساتھ کمیونسٹ کیوبا کی سرزمین پر لینڈ کرے گا. میں نے ہمیشہ یہ امید رکھی کہ ایک دن ایئر فورس ون آزاد کیوبا میں اترے گا, اور جو لوگ 55 سال سے زائد عرصے سے یہ خواہش کر رہے تھے وہ پریشان ہیں. یہ ایک افسوسناک دن ہے.
صدر اوباما کی ہوانا آمد سے قبل ہوانا میں کئی حکومت مخالف مظاہرین کو حراست میں لیا گیا. دوسری جانب کیوبا کی کمیونسٹ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس دورے کے دوران انسانی حقوق اور جمہوریت سمیت ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا, اور اب ہوانا کے بعد سیدھے واشنگٹن چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے صاحب براہ راست سربین میں شامل ہیں. برجیش جی, امریکہ میں کیا رائے ہے؟
شفیع صاحب, ملی جلی تصویر ہے. زیادہ تر لوگ اسے تاریخی مان رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک تازہ ترین سروے کروایا جس کے مطابق 62% امریکی اس کے حق میں ہیں. وہیں صرف 40% ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس دورے سے کیوبا میں جمہوریت کے حمایتیوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. میامی علاقے میں کیوبائی نژاد لوگوں کی خاصی آبادی ہے, اور وہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ اسے ایک مثبت پیش رفت کی طرح دیکھ رہی ہے. وہیں جو پرانی نسل کے لوگ ہیں وہ بٹریل لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ دھوکہ ہے یہ ان کے ساتھ کی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اگر سیاسی طور پر بات کریں تو ریپبلکنز اس کے بالکل اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور صدارتی امیدواری کی ریس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. کیوبائی نجات جو سینیٹر ہیں ٹیڈ کروز جو نمبر دو پر چل رہے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ایک طرح سے راہل کیسٹرو کی کمیونسٹ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے گا. اچھا, اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں ہیں اس پہ, تو ڈونلڈ ٹرمپ اس تعلقات کو بہتر کرنے کے حق میں ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بہتر ڈیل کا انتظار کرتے اور اس ڈیل کا وقت ابھی نہیں آیا تھا.
تو کیا کیوبا پر سے تجارتی پابندیاں ہٹنے کی ڈیل کا وقت آیا, اس کے آثار ہیں؟
دیکھیں, خود اوباما اور وہ سبھی جو تعلقات کو بہتر کرنے کے حق میں یہ مانتے ہیں کہ اوباما کے رہتے رہتے یعنی 2016 میں یہ تجارتی یا معاشی پابندیاں نہیں ہٹ سکتی. کانگریس میں آپ جانتے ہیں ریپبلکنز کی اکثریت ہے اور بغیر ان کی منظوری کیے بل نہیں پاس ہو سکتا ہے اور نہیں ہٹائی جا سکتی ہے. کچھ ریپبلکن سینیٹرز جو اوباما کے ساتھ اس دورے پر بھی گئے ہیں, لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس انتخابی سال میں پابندیاں ہٹانے کا بل پاس کرنا ناممکن ہے. لیکن جو باتیں اوباما کے اختیار میں ہیں جیسے نیا سفارت خانہ کھولنا وہ ہو گیا ہے, چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان لوگوں کو کیوبا جانے کی منظوری دی جا رہی ہے جو تعلیم کے مقصد سے وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا اسے بڑھاوا دینے کے مقصد سے جا رہے ہیں. گوگل کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک اعلان ہو کہ وہاں انٹرنیٹ مہیا کرانے کی کوشش شروع ہو جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن پورے مکمل طور پر جو صحیح معنی میں جو پابندی ہٹانے کی بات ممکن نہیں دکھتا اس سال.
اچھا, ایک آخری سوال یہ بھی کہ کیوبا کے قومی رہنما فیدل کاسٹرو کے جن کا سگار اور کمیونسٹ کیپ سر پر ہوتی تھی, سب ان کا چہرہ یاد رکھتے ہیں, کیا اس قومی رہنما سے امریکہ کے صدر کی ملاقات کا امکان ہے؟
دیکھیں, گزشتہ ہفتے ہی وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا تھا کہ فیدل کاسٹرو کے ساتھ صدر اوباما کی ملاقات نہیں ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ نہ تو ہم نے یعنی امریکہ نے اور نہ ہی فیدل کاسٹرو نے خواہش ظاہر کی ہے. دیکھا جائے تو فیدل کاسٹرو ایک طرح سے امریکہ اور کیوبا کے درمیان جو ڈسٹرسٹ ہے, جو اعتماد کی کمی ہے, اس کو سمبلائز کرتے ہیں. اور خود فیدل کاسٹرو نے جب یہ دو طرفہ تعلقات بحال ہونے کا اعلان ہوا تھا, اس کے بعد وہاں کے ایک اخبار میں لکھا تھا, میں امریکی پالیسی پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی میری کوئی بات ہوئی ہے ان سے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں پرامن طریقے سے اس مسئلے کے حل کے حق میں نہیں ہوں.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, بہت بہت شکریہ. امریکہ اور کیوبا کا قضیہ ہے کیا؟ اس قضیے نے دنیا کی سیاست پر کون سے اثرات مرتب کیے؟ اور دائیں و بائیں بازو کی جنگ اور فیدل کاسٹرو اور چیگویرا والے انقلاب کے بعد اب یہ انقلاب کہاں ہے؟ اس پر میں نے بائیں بازو کے پاکستان میں معروف کارکن رہنما حسین نقی سے بات کی. آج کی حقیقت اور کل کے قضیے سے آگہی چاہی.
جو آج کی ریئلٹی ہے کہ اب ویسٹ میں اور خصوصاً امریکن اکانومی کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ لیٹن امریکہ میں جہاں پر ریسورسز بھی ہیں اور جہاں پہ ظاہر ہے ان کے سامان کی مال کی کھپت بھی ہے. اصل میں تو تنازع تھا سوویت یونین کے خلاف. سوویت یونین جب فورسز وہاں پہ لے کے گیا تھا تو انہوں نے ایک شو ڈاؤن کیا. اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ کیوبا جو ہے وہ آسانی سے دوبارہ اس اسفیئر میں آ جائے گا جو امریکن پولیٹیکل اسفیئر ہے اور اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکا چونکہ وہاں چے گویرا کے آنے کے بعد جو ایک افسرج تھی, پولیٹیکل اویکننگ تھی, وہ لیفٹ کی طرف تھی. کیوبا نے وہ ریزسٹنس شو کی اور ویتنام نے, تو اس کے نتیجے میں ویتنام وار نے کافی امریکن اسٹرینتھ کو کمزور کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ جو عرب اسپرنگ ہوئی, آپ تو اوباما صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرب اسپرنگ ہمارا وہ نہیں تھا پلان بلکہ یورپین تھا, اس سے بھی نقصان ہوا. تو میرا خیال ہے کہ امریکن میں ری تھنکنگ ہوئی ہے, پروگریسو آپ کہہ لیں کہ آئیڈیاز آئے ہیں, تبدیلی کی جو خواہش پیدا ہوئی ہے امریکہ میں کہ وہ امریکہ ایکسیپٹیبل ہو اور اس کی جو امپیریل پالیسیز تھیں اس میں کافی سیٹ بیک ہونے کے بعد نئی پالیسیز کے ساتھ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں.
تو حسین نقی صاحب, روس کا, کاسٹرو کا, چیگویرا کا اس تنازع نے دنیا بھر میں بائیں بازو کو تقویت عطا کی تھی, اب امریکہ اور کیوبا ملاپ جو ہے یہ کہاں لے جائے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایکسٹریمز پہ تھے, کیونکہ میرا تعلق بھی لیفٹ سے رہا और अभी भी है, और मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए कि ऐसा क्यों था। जो सोशलिस्ट कैंप था, कहा तो ये गया था कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा, लेकिन ओवर सेंट्रलाइज स्टेट थी। इसी तरीके से अमेरिका और वेस्ट में कैपिटलिज्म था, वो भी बहुत एक्सट्रीम के ऊपर। उनका ये ख्याल था कि वो इन आइडियाज को वाइप ऑफ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सका उनसे भी। दोनों को एक्सट्रीम पोजीशंस को तब्दील करना पड़ा है। अब रशिया एक सुपर पावर की कह सकते हैं पोजीशन में है। चाइना ने मिक्स्ड इकोनॉमी से एक ऐसी पॉलिटिकल लाइन ली जिसके नतीजे में वो दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे प्रोड्यूसर्स बन गए तमाम प्रोडक्ट्स के। बल्कि आज का तो सारा वेस्टर्न सामान जो है वो चाइना में बनता है। तमाम बड़ी कंपनीज अमेरिका की हों या यूरोप की हों, सब सोशलिस्ट कंट्रीज में अपना वो कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन को भी शायद इस बात का एहसास हुआ है कि अगर वो लैटिन अमेरिका में अपनी उस पॉलिसीज को बदलें तो ऐसी फैसिलिटीज हासिल हो सकती है। आज भी क्यूबा गए हैं तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके, या मसलन होटलिंग में उन्होंने फौरन अरेंजमेंट्स करना शुरू किए। इसी तरीके से दूसरी चीजों में होगा, क्योंकि लैटिन अमेरिका के पास काफी, मैं समझता हूँ, स्किल्ड लेबर है, उसको भी यूटिलाइज करेंगे और दूसरे उसके मार्केट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
हुसैन मकी, क्या आप ये समझेंगे कि अमरीका जैसी कोट एंड कोट साम्राज्यत को अब चैलेंज करने वाली कोई ताकत नहीं है?
नहीं, मैं तो ये नहीं समझूंगा। मैं तो ये समझूंगा कि अमेरिका का जो इम्पीरियल जीत था, जो साम्राज्य दांत थे उसके, वो काफी कमजोर हो गए और उसको वो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। चाइना हो या रशिया हो, इनका रवैया अब बिल्कुल ही तब्दील हो गया है जो उस वक्त था 60s वगैरह में।
तो दुनिया के लिए अब क्या पैगाम है?
बेहतरी का पैगाम है कि अब अमेरिकन जो हैं वो सोल सुपर पावर नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया है और रीजन्स में पावर डिफरेंट हो गई है। पावर वो नहीं रही है अमेरिकन की, और अब वो लैटिन अमेरिका में भी अब अमेरिका वो कुछ नहीं कर सक रहा, न कर सकेगा जो वो पहले कर रहे थे। सीरिया का इशू देख लें या इराक में देख लें, मिडिल ईस्ट में उनका जो प्लान था वो भी कामयाब नहीं हुआ।
लाहौर से ये थे बाएं बाजू के दानिश्वर और तजिया का मिस्टर हुसैन नकी। पेरिस में हमले का एक और मुबैना जिम्मेदार और मरकजी किरदार सलाह अब्दुलसलाम का साथी पकड़ा गया है, इसकी खबर अभी आई है। इससे कबल पेरिस हमले के जिम्मेदार सलाह अब्दुलसलाम की बेल्जियम में गिरफ्तारी अमल में आई। फ्रांस ने बेल्जियम से कहा कि मौसूफ को फौरन हमारे हवाले कीजिए। उधर फ्रांस के सदर पेरिस हमले के मुतासर खानदानों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी और मुतल्लिका सरगर्मियों से मुतल्लिक मैंने पेरिस में सहाफी वाइजो नरवाना से ताज़ा सूरत हाल पर बात की।
बेल्जियम इस वक्त ये कह रहा है फ्रांस को, भाई हम उसे भेज देंगे, लेकिन बेल्जियम में उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है, उसको इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि उसने बेल्जियम में भी कोई क्राइम्स कमिट किए हैं, जैसे हथियार घर में रखना, तो हम आपको जरूर उसको भेजेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, उनके लॉयर्स जो भी कहें, फिर भी उनकी एक्सट्रेडिशन होगी ही होगी। और इस क्राइम के लिए जो 13 नवंबर के और जो बड़ी शूट आउट हुई है पेरिस में, उसकी जो जजमेंट होगी वो पेरिस में होगी।
अच्छा, तो इसको कितनी बड़ी कामयाबी तसव्वुर किया जा रहा है भाई जो सलाह अब्दुलसलाम के पकड़े जाने को?
देखिए, फ्रांस में तो लोग लंबी सांस खींच रहे हैं, कहते कि भाई पकड़ा तो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसके ऊपर सवाल करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 3-4 वक्त ऐसे था कि पुलिस उसके पीछे जा रहे थे और फिर भी वो हाथ से निकल के कैसे चला गया, इसके बारे में बहुत सारा शक है। फ्रांस कह रहे हैं कि उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनकी तरफ से बहुत गलतियां हुई है। ठीक है, अब वो पकड़ा गया है, और बेल्जियन पुलिस कई मीडिया हाउसेस के ऊपर बहुत नाराज है। उनके पास इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आ गई थी कि उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जहां पर उनको पकड़ा वहां पुलिस जाने वाली है, پولیس تب تک گئی بھی نہیں تھی.
تو وائجو حال ہی میں چارلی ایبڈو کا حملہ، پھر پیرس کا حملہ، اس سب کے بعد اب صلاح عبد السلام کا پکڑا جانا، تو اصل جو مسئلہ ہے شدت پسندی پر قابو پانا اور اس قسم کے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو بے نقاب کرنا، روکنا، تو کیا مسئلے سے نمٹنے کے سلسلے میں کوئی اسے آپ بڑی کامیابی کہیں گی؟ یہ بات آگے بڑھی ہے یا اور کھل کر کے سامنے آ رہا ہے ماحول کہ کس قدر اندر کمزوری ہیں؟
آگے تو تھوڑی بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ تو بہت وانٹیڈ مین تھا، اس کو انہوں نے قبضے میں کر لیا. لیکن جو فرانسوا اولون خود کر رہے ہیں، ان کے جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا نیٹ ورک ہے اور ہم نے بس اس کا اوپر کا حصہ چھوا ہے، ابھی بہت ساری چیزیں باہر نکلنی ہیں. ان کی اب نگرانی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جائے گی، کیونکہ ان کو اب یہ پتہ چل رہا ہے یہ نیٹ ورک بہت زیادہ بڑا ہے، ان کو بہت سپورٹ مل رہے تھے. تو اس کی وجہ سے فرانس میں اور بیلجیم میں بھی، لیکن زیادہ تر فرانس میں، ڈر بہت اونچی سٹیج پہ آ گیا ہے.
پیرس یہ تھی صحافی وائز جو نروانا. اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے جنگ زدہ یمن سے یہودیوں کو نکال باہر لانے کا خفیہ اور کامیاب آپریشن کیا ہے. جو یہودی وہاں سے نکالے گئے ہیں ان میں ایک ربائی بھی شامل ہیں جو اپنے ساتھ توریت کا 500 سال پرانا نسخہ بھی ساتھ لائے ہیں. باور کیا جاتا ہے کہ اب یمن میں صرف 50 کے قریب یہودی باقی ہیں. اسرائیل کے اس خفیہ آپریشن کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے ریاض سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی.
ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں کی مشرق وسطی کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ آبادی یمن میں تھی، لیکن 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو پھر یمن سے بھی یہودیوں کا انخلا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ 1993 میں ان کی تعداد 60,000 سے گھٹ کر کہا یہ جاتا ہے کہ 1,000 کے قریب رہ گئی. کیونکہ 1993 میں یمن نے اپنے بارڈرز پوری دنیا سے کسی حد تک کھول دیے تھے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 60-70 لوگ رہ گئے تھے. تقریباً 19 لوگوں کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں ان کے وہاں سے انخلا کا انتظام کیا گیا، جن میں سے 17 یہودی حضرات گزشتہ رات پہنچے اور باقی 2 شاید اس سے چند دنوں پہلے پہنچے تھے. آپریشن 3-4 ہفتوں سے چل رہا تھا. اب صرف سنا میں تقریباً 50 کے قریب یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے جانے سے انکار کیا ہے اسرائیل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہی یمن میں رہیں گے.
اچھا راج صاحب، آپ نے کہا کہ کئی ایک دنوں سے یہ کارروائی چل رہی تھی. سوال میرا یہ ہے، کسی کو علم نہیں تھا کہ اسرائیل وہاں پہ کیا کر رہا ہے یا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو اسرائیل کے اس طرح کے انٹیلیجنس آپریشن ہوتے رہے ہیں آج تک، تو وہ عموماً اکثر کامیابی پہ منتج ہوتے ہیں. یہ آپریشن ایک ایسے ملک میں ہو رہا تھا، اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے شفیع، کہ وہ ملک پہلے ہی خانہ جنگی کا شکار ہے، اس پہ بمبنگ ہے، وہاں کوئی نظام نہیں ہے، ان کا کوئی کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں ہے. تو وہاں تو آپریشن کرنا اس لحاظ سے کسی حد تک آسان تھا کہ شاید حکومتی رکاوٹیں اتنی نہیں ہوں گی، لیکن زیادہ رکاوٹ یہ تھی کہ جو ملیشیا چاروں طرف ہیں، جن میں سے کچھ لوگ یقیناً بہت اینٹی یہودی بھی ہو سکتے ہیں، جو آس پاس بمباری ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو بخیر و عافیت نکال کے لے جانا، یہ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کو.
راشد حسین صاحب، اس سے پہلے کہ چند مثالیں گنائیے گا، خاص طور پر اگر وہ عرب دنیا میں اسرائیل کی ایسی کارروائی ہوگی.
1981 میں اسرائیل نے وہ آپریشن کیا تھا جس کے بعد عراق کا جو ایک بننے والا نیوکلیئر ری ایکٹر تھا، وہ 7 جون 1981 کو اس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اسی طرح January 2010 کی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک حماس کے آپریٹو تھے جو دبئی کے ایک ہوٹل میں تھے، ان کا نام غالباً محمود المبروح تھا، ان کو دبئی کے ہوٹل میں مارا گیا تھا اور اس کا کریڈٹ بھی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کو جاتا ہے. ایک اور بہت جو بڑا مشہور واقعہ رہا ہے ان کا، کہ وہ جو اسرائیلی نیوکلیئر وسل بلور جس کو کہتے رہے مردیفی وانو، جو کہ برطانیہ میں انہوں نے پناہ لی تھی، اس کو انہوں نے لور کیا और इस तरह किया कि वो इटली पहुंचे और वहां से उठा करके उन्हें वो इसराइल में लेके चले गए और वो पाबंद सलासल रहे। इसी तरह शेख यासीन के ऊपर जो हमास के एक इंटेलेक्चुअल चीफ ये थे, हेड थे, उनका आइडियोलॉजिकल हेड थे, उनके ऊपर हमला होता है, खालिद अल मशाल पे हमला होता है और उसमें बच जाते हैं खालिद अल मशाल। तो ये सारी तो एक लंबी फेहरिस्त है इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जो उन्होंने इस खत्ते में किया, और ये वो ऑपरेशन है जिसकी खबर मंजर आम पे आ गई। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे ऑपरेशन हैं जो अब भी मशरक वस्ता के दूसरे ममालिक यहाँ तक के पाकिस्तान में भी हो रहे होंगे, लेकिन उसकी हमें खबर नहीं है।
रियाज सऊदी अरब से ये सहाफी राशिद हुसैन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA क्या कौमी मिल्कियत रहेगी या इसकी निजकारी हो जाएगी? झगड़ा है क्या और बात अब कहां तक पहुंची है? क्या बीच का कोई रास्ता है? ये तफसीली मौजू जरा देर बाद आने को है। सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
आपकी बात BBC के साथ।
कौम आपका मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी कभी वो टीम जीतेगी।
अपनी आरा, मसाइल और सवाल हमें भेजें, उन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाए।
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और सब शाज़ा।
अपनी राय भेजें ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान की बात से बात
भाई। आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रहे कि मोबाइल से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं। पाकिस्तान से बाहर के सामईन आपकी बात में शामिल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 0092-5126-1139।
अब खेलों का अहवाल सबानास के साथ।
आईसीसी वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 104 रन बनाए, मतलूबा हदफ न्यूजीलैंड ने 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इसी टूर्नामेंट में मर्दों के क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम्स बेंगलोर में मद्दे मुकाबले हैं। दोनों टीम्स के लिए ये मैच इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने इब्तदाई मैचेस में शिकस्त के बाद जीत की मुंतजिर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपील की है कि गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन के बायस पाबंदी का सामना करने वाले फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद पर से पाबंदी उठा ली जाए। उनके खिलाफ गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन वर्ल्ड T20 में हॉलैंड के खिलाफ मैच में रिपोर्ट हुआ था। इंडियन वेल्स में BNP पारिबा ओपन के खवातीन मुकाबलों में फतह का ताज पहना विक्टोरिया अजारंका ने। फाइनल में उन्होंने टॉप टेनिस प्लेयर सरीना विलियम्स को शिकस्त दे दी, जबकि मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कनाडा के मिलोस राउनिक को हराकर 27वां मास्टर्स टाइटल अपने नाम कर लिया। लेकिन उन्होंने मर्दों और खवातीन के मैचेस में इनाम के पैसों की मुनसिफाना तकसीम के लिए आदाद और शुमार को इस्तेमाल करने का दिफा किया है।
वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर व्हाट दे आर डूइंग। Our men's tennis world should fight for more.
जोकोविच कह रहे हैं खवातीन ने मेहनत करके वो हासिल किया जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन मर्दों के लिए इनाम की रकम खवातीन की निस्बत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसे देखने के लिए ज्यादा लोग आते हैं।
We should get awarded more.
इंडियन वेल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव रेमंड मोर इस तनाजे का हिस्सा बने ये कहकर कि खवातीन मर्दों की कामयाबियों की वजह से आगे बढ़ती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात पर माजरत कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 1 से हरा दिया और टॉटनहम ने बॉर्नमथ को 3-0 से शिकस्त दे दी, जबकि न्यूकासल और संडरलैंड के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया।
खेलों का अहवाल सबानास की जबानी। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था PIA की निजकारी पर हम तफसीली नजर डालने वाले हैं। इस सिलसिले में खासी गहमा गहमी भी है और लगता है कि शायद बात बन जाए। नसफ आया सैरबीन का इस मौके पर खास खास खबरों का खुलासा आता है। आज खबरों की जिम्मेदारी है नखबत मलिक की।
अमरीकी सदर बराक ओबामा तारीखी दौरे पर क्यूबा पहुंचे हैं। किसी भी अमरीकी सदर का क्यूबा का ये 88 साल में पहला दौरा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ने बताया है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने एक 11 साल बच्चे को गोली मारकर हलाक कर दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के इलाके यूहन्नाबाद में दो मुस्लिम नौजवानों को जलाकर हलाक करने के इल्जाम में मुलव्वस मकामी मसीही रहनुमा की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया है। बेल्जियम में हुक्काम ने कहा है कि गुज़श्ता साल नवंबर में होने वाले पेरिस हमलों में मुश्तबा हमलावर सालेह अब्दुस्सलाम के साथ एक और शख्स भी मुलव्वस था। उसकी उम्र 24 साल है और वो मफरूर है। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी पुलिस ने स्मगल शुदा हाथी दांत की बहुत बड़ी तादाद कब्जे में ली है, जिसकी कीमत 2.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों का खुलासा आपने नुखबत मलिक से सुना और सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पीआईए का आज जो सेशन हुआ है पार्लियामेंट में, उसके बारे में तफसील बताने के लिए हम पीआईए का सीन सेट कर रहे हैं। तफसील बताने के लिए जाहिर है पहले तो कोई ना कोई आएगा ना, तो इस्लामाबाद से सैरबीन में बराह रास्त शामिल हो रही अंबर शमसी। अंबर शमसी, क्या कहते हैं लोग, माइक आपके हवाले, क्या तफसील है?
जी इस वक्त तो मैं कौमी असेंबली में ही मौजूद हूँ क्योंकि सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। ये पीआईए के बिल और चार दीगर और ऐसे बिल हैं जो मंजूर होने हैं सेनेट और कौमी असेंबली के रुकन उन्होंने करना था, इसीलिए ये ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। और ये बताती चलूं कि ये चौथा ऐसा सेशन है कानून साजी के लिए जो इस तरह बुलाया गया है, लेकिन 3-4 घंटे गुजर चुके हैं और कानून साजी नहीं हुई क्योंकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बारे में काफी बहस चलती रही हिस्से मुखालिफ की जमातों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यून हुकुमरान जमात के दरमियान, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं उन्होंने भी इसे नुकसान उठाया। इसके अलावा खुर्शीद शाह जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असेंबली में है, उन्होंने काफी लंबी एक तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी कमजोर थी इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम शेर थे अपने आप को दावे बहुत किए लेकिन उनको मुल्क से जाने दिया परवेज मुशर्रफ।
चले
इससे
अंबर शमसी, हालांकि आपने खासी तफसील बता दी परवेज मुशर्रफ के सिलसिले की कि ये जो नोक झोंक वहाँ हो रही, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ बराह रास्त पीआईए के ऊपर है। पीआईए पर जितनी अभी तक बातचीत हुई है, बहस हुई है, उस पर क्या नजर आ रहा है? अपोजिशन उसके हक में है, खिलाफ है? अपोजिशन क्या कह रही है?
देखिए तब तो ज्वाइंट सेशन में पीआईए की नहीं है कि वहां तक मौका पहुंचा नहीं है, बल्कि एक और वो गैस चोरी का बिल है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं खान अब्बास ने पेश किया, उस पर भी बहस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अब जो बाकी जो पीआईए का बिल है उसके कल बातचीत होगी। उसकी अभी तक तो जो हिस्से मुखालिफ की जमाते हैं वो काफी मुखालिफत करती रही है, इसीलिए अब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। और इससे पहले सेशन से पहले 2 से 4 बजे हिस्से मुखालिफ की जमातें और हुक्मरान जमात के दरमियान बातचीत हुई, डिस्कशन हुई और प्रेजेंटेशन हुई पीआईए के बारे में और दीगर बिलों के बारे में।
अंबर शमसी बहुत बहुत शुक्रिया। पीआईए अब किस शक्ल में रहेगी और कौमी या सरकारी सतह पर रहेगी या निजी इदारे की सूरत में एक नए नाम के साथ आएगी, इस पर मैंने पीआईए वर्कर्स यूनियन के रहनुमा और पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तर्जमान नसरुल्ला आफरीदी से खुली खुली बात की और ताजा तरीन सूरत हाल जाननी चाहिए।
देखें जी, अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, पीआईए के जो है एम्प्लॉयज हैं। अभी नेशनल पार्टी ने एक प्रोग्राम किया था 3 दिन पहले, उसमें पाकिस्तान के जितने भी बड़ी बड़े इदारे हैं और छोटे इदारे तमाम के मुलाजमीन उनके नुमाइंदों ने शिरकत की थी उसमें, और उन लोगों ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात की कि पीआईए के लोगों ने कहा कि जी प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो सकती और सोल्यूशन भी दे रहे हैं साथ, तो उसको तो सुना जाना चाहिए। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ना होने के लिए जो एहतजाज हमने किया है और उसके साथ साथ हम इसके रिवाइवल सोल्यूशन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर इसका रिवाइवल ना हुआ तो फिर आप इसकी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा और जो आपकी मर्जी आए आप कर दीजिएगा, हम फिर एहतजाज हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप कम से कम हमारा ये रिवाइवल प्लान जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे बनाया था हमें वो रिवाइवल प्लान तो दिखाने दें।
दिल लगती, खुदा लगती, ईमान लगती और बिल्कुल सच्ची बात कर रही है, नौबत आई ही क्यों, आप खुद बताएं खामियां कहां हैं?
देखें जी, खामियां जो है वो आपको गिनने की मेरे ख्याल में सिर्फ पीआईए में जरूरत नहीं, نہیں, وہ آپ پورے پاکستان کے اداروں میں دیکھ لیں, لائلٹی ختم ہو چکی ہے. ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف یہاں کا نہیں, بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے, لیکن ہم تو ظاہر پی آئی اے کے پیرائے میں بات کر رہے ہیں.
میں نصر اللہ افریدی صاحب, میں کھل کے بات کرتا ہوں, جہاز حالت خراب, جتنا عملہ ہونا چاہیے سروس کا اس سے تین گنا عملہ, جہازوں کی جو آمدنی ہونی چاہیے وہ آمدنی کم, جس کو کہیں جاب,
کئی سوال ہو جائیں گے پھر میں جواب نہیں دے سکوں گا. یہ ایک جواب میں سمجھ گیا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی, جہازوں کی حالت بری ہوتی چلی جا رہی ہے, کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لائل اور پروفیشنل مینجمنٹ دے دیجیے. دو ٹوک الفاظ میں اس کا جواب آپ کو دے دیا میں نے. دوسرا یہ کہ عملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عملہ بھرتی کس نے کیا تھا, اس کا بھی دو ٹوک جواب آپ سمجھ لیں گے. آپ کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ, ایک لیول ہے سمجھنے کا. یہ جو موازنہ کیا جاتا ہے دوسری ایئر لائنس کے ساتھ, پی آئی اے کا, ملازمین کا, وہ موازنہ ہی بالکل غلط کیا جاتا ہے. ابھی آپ ہی کے ایک پروگرام میں ایک صاحب کہنے لگے جی 19,000 ملازمین ہے, تو ان سے میں نے کہا جی دیکھیں کتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ 19,000 نہیں ہے, 13,800 ملازمین ہے, جس میں سے دو ابھی یہ اسٹرائک میں کم ہو گئے. میں نے ذرا جذباتی انداز میں بھی یہ کہہ دیا. اچھا, یہ موازنہ دو طریقے سے غلط ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو دوسری ایئر لائن سے آپ موازنہ کرتے ہیں, دوسری ایئر لائنس کے پاس, جیسے ایمریٹس کو لے لیں, اتحاد کو لے لیں, ان کے پاس دو ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک ان کا ہے فلائٹ آپریشن, دوسرا ہے ان ٹریفک کی سروسز. ہمارا پی آئی اے جو ہے وہ پی جی ایس ہے ہمارا اپنا, گراؤنڈ سروسز ہمارا اپنا ہے, ہمارا پی ٹی سی اپنا ہے, میڈیکل ہمارا اپنا ہے, پریس ہمارا اپنا ہے, کیٹرنگ ہماری اپنی ہے. تو یہ موازنہ ہی اس طریقے سے غلط کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. ہم اپنے بجٹ کا جو ہے وہ صرف 17-18% اپنے امپلائیز کی سیلریز پہ ایون دین خرچ کرتے ہیں, جبکہ دوسری ایئر لائنز جو ہے 35-36% اپنے بجٹ کا امپلائیز کی سیلریز پہ خرچ کرتی ہیں. تو دیکھیں جناب, یہ موازنے غلط کیے جا رہے ہیں, سب فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں غلط دیے جا رہے ہیں.
ایک تاثر یہ, جس کو کوئی جاب نہ ملتی ہو اس کو یا تو پی آئی میں ڈال دو یا محکمہ تعلیم میں ڈال دو. نصر اللہ افریدی کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیں جناب, پی آئی اے کے اندر اگر ایک انجینئر بھرتی ہوتا ہے تو وہ انجینئر ہی بھرتی ہوگا, وہ کوئی اسکول ٹیچر کو بھرتی نہیں کیا جا سکتا.
ایک تاثر کی بات کی گئی, اس لیے میں نے مثال کے طور پر کہا نصر اللہ صاحب.
لیکن یہ کہ دیکھیں, یہ وہی امپلائیز ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے 80s میں بھی پی آئی اے کو دنیا کی بہترین ایئر لائن بنایا.
باکمال لوگ, لاجواب پرواز, بڑے بڑے قد آدم بینرز لگے ہوتے تھے, میں نے خود دیکھے ہوئے, کیا سروس ہوتی تھی.
جی جی بالکل بالکل, آپ کو یاد ہے. بات یہ کہ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ملازمین برے ملازمین برے, آج تک آپ نے کسی چیئرمین ایم ڈی کو برا بولا, کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی کہ جی آپ نے 2-3 سال کا جو ٹینیور گزارا اس میں آپ نے کیا پروڈکٹیویٹی دی, پی آئی کو کہاں سے کہاں لے کر گئے آپ؟ دیکھیں عام ملازمین کچھ نہیں ہوتے, اصل چیز ہوتی ہے مینجمنٹ, کیونکہ کام لینا آپ کا کام ہے.
اگر نصرالہ صاحب, نصرالہ آفریدی کو اختیار دے دیا جائے پی آئی اے کو ٹھیک کرنا ہے, تین چیزیں آپ کیا کریں گے, پہلی, دوسری, تیسری؟
نصرالہ آفریدی کو جو ہے اختیار دینے کی ضرورت نہیں پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا نور خان صاحب کی. نور خان صاحب نے پی آئی اے کو ٹھیک کیا تھا, ان کے زمانے میں پی آئی اے نے بہت ترقی کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ ترقی کا کیا راز ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کیا کیا کہ پی آئی اے کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو نمائندگی تھی ان کی, ان کو میں نے ایسوسیشنز اور یونین کو بلایا اور ان کو بٹھا کے یہ کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اس پی آئی اے کو کس طریقے سے ترقی دی جا سکتی ہے. تو ان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا اور اس پی آئی اے کو میں نے ترقی دی. بس یہ میرا جواب ہے.
یہ تھے پی آئی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان مسٹر نصر اللہ آفریدی. نواز شریف حکومت کو حزب توقع قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری میں ظاہر ہے شدید سیاسی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ماہانہ اربوں روپے کا خسارہ برداشت نہیں کیا جا سکتا, تو یہ گاڑی چلے گی کیسے؟ پی آئی اے کی صورتحال پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے.
قومی ایئر لائن میں بدعنوانی اور بد انتظامی کے چرچے تو عام ہیں, لیکن سب سے بڑا چیلنج اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت خصوصاً پیپلز پارٹی کے ادوار میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں ابھر کر سامنے آیا ہے. پی آئی اے میں اس وقت 18,000 سے زائد ملازمین ہیں, جن میں سے تقریباً 4,000 یومیہ اجرت والے ہیں. یہ دنیا میں فی نشست کے مقابلے میں عملے کی تعداد سب سے زیادہ ہے. عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق حکومت ایئر لائن کی جزوی نجکاری کے لیے فائنینشل ایڈوائزر مقرر کرنے اور 26% حصص فروخت کرنے کی اس سال پابند ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کا مجموعی خسارہ 300 ارب روپے تک جا پہنچا ہے, جبکہ ماہانہ 3 ارب روپے کا نقصان بھی اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نجکاری کے وفاقی وزیر محمد زبیر نے گزشتہ دنوں بی بی سی کو بتایا تھا کہ وہ اضافی ملازمین کے مسئلے کا حل رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اور انہیں دیگر جگہوں پر نوکریاں حاصل کرنے میں مدد دے کر تلاش کرنا چاہتے ہیں, لیکن پی آئی اے کے ملازمین کو خدشات لاحق ہیں. انہوں نے گزشتہ ماہ اس اقدام کے خلاف احتجاجی تحریک چلا کر فضائی کمپنی کے آپریشن کو کئی دن تک مفلوج کر دیا۔ یہ احتجاج اس وقت خونی بھی ثابت ہوا جب کراچی میں رینجرز کے ساتھ جھڑپ میں دو ملازمین ہلاک ہو گئے۔ ملازمین کا مطالبہ تھا کہ حکومت پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق قانون سازی واپس لے۔ ان کا موقف تھا کہ ملازمین کو کمپنی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے حوالے کر دینا چاہیے، اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر حکومت ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن فی الحال حکومت اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور ایوان بالا یا سینٹ میں دو مرتبہ بل کی ناکامی کے بعد اب اسے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حل کرنا چاہتی ہے۔ ایک جانب حکومت نجکاری کے لیے تو پر تول رہی ہے تو دوسری جانب گزشتہ دنوں اخبارات میں اشتہار کے ذریعے اس نے مزید 8 چھوٹے بڑے طیارے لیز پر لینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کمپنی کے پاس اس وقت 38 طیارے موجود ہیں، ان میں سے 11 بوئنگ 777، 11 ایئر بس A20، 5 ایئر بس A10 اور 11 ATR شامل ہیں۔ ماہرین کے خیال میں سخت مقابلے کے باوجود پی آئی اے کو کئی منافع بخش روٹس پر برتری حاصل ہے اور بہتر انتظامی اور اقتصادی طرز عمل سے تمام مسائل پر قابو پا سکتی ہے۔ اندرونی مسائل کے علاوہ پی آئی اے کے لیے مسافروں کی سروس میں بھی بہتری لانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہارون رشید، BBC اسلام آباد۔
یہاں پی آئی اے کا موضوع تمام ہوتا ہے، آئیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان پہ نظر ڈالیں۔ وہاں دو مختلف علاقوں کوہلو اور کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں سرکاری حکام نے عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 14 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے بقول ان میں سے 12 افراد کی ہلاکت کوہلو میں جبکہ 2 افراد ضلع کیچ کے علاقے میں مارے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کولو میں ہونے والی کارروائی کے بارے میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق یہ کارروائی کولو کے علاقے نساؤ میں کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اساس ادارے اور FC نے یہ کارروائی مشترکہ طور پر ایک علیحدہ عسکریت پسند تنظیم کے خلاف کی۔ ترجمان کا دعویٰ ہے کہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں تنظیم کے 2 کمانڈر بھی شامل تھے۔ FC کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور دیگر جرائم میں ملوث تھے۔ آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت، کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق اور تعداد کے بارے میں تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دوسری کارروائی گزشتہ روز ضلع کیچ کے علاقے بلیدا میں کی گئی۔ FC کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ بھی اساس ادارے اور FC کی مشترکہ کارروائی تھی جو کہ ایک عسکریت پسند تنظیم کے کیمپ کے خلاف کی گئی۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ فائرنگ کے تبادلے میں تنظیم کا ایک کمانڈر ہلاک ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کارروائی کے بعد فورسز کی واپسی کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور عسکریت پسند بھی مارا گیا۔ کانپرس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے بلیدا میں ہونے والی ہلاکتوں سے متعلق ایک بیان جاری کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں دونوں افراد کی ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ BNM نے الزام عائد کیا ہے کہ بلیدا میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے فاطمہ نامی 10 سالہ بچی سمیت 3 عام شہری ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب کلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے بلیدا میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی۔ کولو اور کیچ کے اضلاع کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے متاثر ہیں۔ دونوں علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور دیگر سرکاری تنصیبات پر حملے بھی ہوتے رہے ہیں۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ اب ان علاقوں میں پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
کراچی میں رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کو 90 دن کے لیے حراست میں لیا ہے۔ انہیں گزشتہ شب گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سابق رکن اسمبلی انیس ایڈوکیٹ MQM سے منحرف مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ انیس ایڈوکیٹ ایک طویل عرصے سے لندن میں مقیم تھے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
رینجرز نے شاہد پاشا کو آج دوپہر کو انضباط دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج جسٹس محمد فاروق شاہ کی عدالت میں پیش کیا۔ رینجرز کے لا افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شاہد پاشا مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث ہیں، ان سے تفتیش کرنی ہے، اس لیے انہیں 90 روز کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سے قبل MQM کے ترجمان واسف جلیل نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا تھا کہ شاہد پاشا کو بلوچستان جوہر میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی انیس ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ انیس ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اس قافلے میں 3 سال قبل شامل ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کی زبان سے تالے ٹوٹیں گے۔
وہ ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے چلے گئے، آپ پٹی سے اترتے چلے گئے،
اور آپ صرف آپ اپنی ذات کو صرف انجمن سمجھے, اپنی ذات میں انجمن بن کے رہ گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ پہ لوگوں نے کتنا ٹرسٹ کیا, آپ نے ٹرسٹ توڑا ہے. کے لیے یہ کہ آپ کو اپنے گراہوں کا پراشچت کرنا ہوگا, آپ کو سچ بولنا ہوگا قوم کے سامنے. اپنے ملک آئیے, اپنے لوگوں میں رہیے, اپنے درباریوں سے اپنی جان چھڑائیے. یہ وہ درباری وہ گدھ ہیں جو صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کی سانس نکلے تو کوئی آپ کی آنکھ نوچ رہا ہوگا, کوئی آپ کے کان نوچ رہا ہوگا, کوئی آپ کا ماس نوچ رہا ہوگا.
انیس ایڈوکیٹ کے مطابق انہوں نے 32 سال ایک شخص کے ساتھ گزار لیے. اب الطاف حسین کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عوام, کارکنوں اور لوگوں کے سامنے آئیں اور حقیقت بتائیں. انہوں نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پارٹی سے دستبردار ہو جائیں.
اس وقت آپ کی یہ سچویشن نہیں ہے کہ آپ مہاجر قوم کی قیادت کر سکیں. آپ کو مہاجر قوم کی قیادت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ مہاجر قوم کو آپ نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ مہاجر قوم کے آگے کھائی, پیچھے کھائی ہے اور آگے گڑھا ہے. اس دونوں طرف اس کو گرنا ہے, اپنے کارکنان کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے آ کے, اپنے ان لوگوں کے سامنے آ کے کہ جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے, جو اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی فیملیوں کو چھوڑ بیٹھے, جن لوگوں نے اس فوج سے لڑ گئے, یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہی وطن کی فوج سے ہم لڑنے جا رہے ہیں, صرف یہ دیکھا کہ اس شخص نے ہمیں پکارا ہے, یہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچائے گا. تو میں آج سوچتا ہوں کہ واقعی کہیں نہ کہیں تو پہنچا ہی دیا اس نے.
یاد رہے کہ انیس قائم خانی, ڈاکٹر سگیر انصاری, رضا ہارون, وسیم آفتاب اور افتخار عالم پہلے ہی مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کمال نے 23 مارچ کو پارٹی کا نام ظاہر کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
حالات حضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. حالیہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں مسلم والدین میں بچوں کو گھر سے تعلیم دینے کا گھر پہ تعلیم دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں, جن میں معیار تعلیم اور حکومت کی جانب سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی شامل ہیں. بی بی سی ایشین نیٹ ورک کی انیسہ قادری کی رپورٹ, ثنا گلزار کی زبانی.
What shape is that?
یہ کون سی شکل ہے؟
upside down triangle.
موسیٰ and آسیہ. یہ موسیٰ اور آسیہ ہیں جو نیوم میں اپنے گھر میں قائم کلاس روم میں پڑھتے ہیں. اساتذہ ہیں ان کے والد اور خاندان کی دوست راما, لیکن گھر سے تعلیم ان کی بہن سمایا سمیت ہر کسی کو پسند نہیں.
مجھے گھر پر پڑھنا پسند ہے کیونکہ اس طرح میں اپنے بھائی اور والد کے ساتھ زیادہ وقت بتا سکتی ہوں.
میں اپنے دوستوں کو مس کرتی ہوں. اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون تاریخ ہے. آسیہ کو اسکول میں دوست بنانے میں دشواری ہو رہی تھی. موسیٰ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا. اسکول میں 30 اور بچوں کے ہوتے ایک ٹیچر صرف اس پر توجہ نہیں دے سکتی, اس لیے ان کے والدین نے انہیں گھر سے پڑھانے کا فیصلہ کیا.
برطانیہ میں گزشتہ 6 برسوں میں گھر سے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد میں 65% اضافہ ہوا ہے, جو اب بڑھ کر 36,609 ہو گئی ہے. اسی وجہ سے اس یقین دہانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گھر میں بچوں کو درست تعلیم دی جا رہی ہے اور انہیں انتہا پسندی کی طرف راغب نہیں کیا جا رہا. ان بچوں کی والدہ نائلہ اپنے کام کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھانا چاہتی.
اس وقت گھر سے پڑھنے والے اپنا نصاب خود چن سکتے ہیں اور پڑھانے کا طریقہ بھی. رجسٹریشن سے اس میں فرق پڑے گا.
نائلہ ان والدین میں سے ایک ہیں جنہوں نے گھر سے پڑھانے کے بارے میں فیس بک پر ایک گروپ بنا رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مذہبی اسکول مہنگے ہیں اور سب کا معیار بھی اچھا نہیں ہوتا.
نائلہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی پریونٹ اسٹریٹجی کے تحت ٹیچرز کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں انتہا پسند رجحانات کی رپورٹ کریں. اس وجہ سے بھی گھر سے تعلیم دینے میں اضافہ ہو رہا ہے.
بچوں کو گھر سے پڑھانے میں ہمیں روزمرہ کے کام جیسا کہ تعلیم کے دوران ان کے بلا فکر نماز پڑھنے وغیرہ کی آزادی حاصل ہے. اسکولوں پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھنے کی سب سے بڑی وجہ پریونٹ اسٹریٹجی ہے کیونکہ انہیں بچوں کی جاسوسی کرنے کو کہا جاتا ہے.
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس نظام کو بہتر بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور گھر سے تعلیم دینے کا حق بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پریونٹ اسٹریٹجی بچوں کی حفاظت کے لیے ہے. نائلہ کہتی ہیں کہ گھر سے تعلیم کی وجہ سے ان کے بچے معاشرے سے کٹ نہیں رہے کیونکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کراٹے سمیت کئی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں.
بی بی سی ایشین نیٹ ورک کی انیسہ قادری کی تھی یہ رپورٹ جس کو سنہ گزار نے اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے پیش کیا. آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنا تیسرا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف موہالی میں کھیل رہی ہے. کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کوئی کچھ بھی ٹیم کے خلاف کہے تنقید کرے ان کی توجہ کل کے میچ پہ مرکوز ہے. موہالی سے عبدالرشید شکور.
بنگلہ دیش کے خلاف جیت سے پاکستانی ٹیم کو جو حوصلہ ملا تھا اسے بھارت کے ہاتھوں شکست نے پست کر دیا اور اب پاکستانی ٹیم کو ٹورنامنٹ کی سب سے خطرناک ٹیم نیوزی لینڈ کا سامنا ہے جو بھارت اور آسٹریلیا کے خلاف دو بڑے میچز جیت کر سیمی فائنل پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں. پاکستانی کپتان شاہد آفریدی تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف غلطیاں سرزد ہوئیں جنہیں اب دہرایا نہیں جا سکتا.
ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں چاہے وہ پچ ریڈ کرنے کے حوالے سے ہے یا ٹاس ہارنے کے, ٹاس بھی ہار ہے تو وہ چیزیں, اس لیے کہ ہم اگر ٹاس جیتے تو ہم بھی وہاں پہ بالنگ ہی کرتے, اس لیے کہ اوور کاسٹ کنڈیشن تھی, پچ پورے دن سے کور ہوا ہوا تھا. لیکن آئی تھنک کوئی ایکسکیوز نہیں دوں گا, نو ڈاؤٹ آئی تھنک ایک مین جو بڑا فرق تھا وہ وراٹ کوہلی کا تھا. میرے لیے کل کا میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
نیوزی لینڈ کے کوچ مائک ہیسمن دو میچز جیتنے اور پاکستان کے خلاف حالیہ اچھے ریکارڈ کے باوجود پاکستانی ٹیم کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہیسمن کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم ناقابل اعتبار ہے لیکن مہارت سے پر ٹیم ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی بائیں ہاتھ کے تیز بالرز پر مشتمل اس کا بالنگ اٹیک ہے, لیکن جہاں تک اس کی بیٹنگ ہے اس کے لیے ہماری بالنگ کے پاس زیادہ مواقع موجود ہیں. بنگلہ دیش کو ہرانے کے بعد پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا تھا, لیکن بھارت کے خلاف شکست کے بعد ٹیم پر دوبارہ تنقید ہو رہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس ٹیم سے زیادہ توقع نہ رکھی جائے.
ہماری ٹیم کو آپ خود دیکھ لیجیے, نمبر 7 پر ہے, اس سے زیادہ امید نہیں رکھنا چاہیے ہمیں نہ قوم کو, بس کھیل کے اور لڑ کے کھیلیں, اصلی بات تو یہی ہے.
شاہد آفریدی ٹیم پر کی جانے والی اس تنقید کے بجائے کل کے میچ پر توجہ رکھے ہوئے ہیں.
کون کیا کہہ رہا ہے, کس نے کیا کہا, لیکن مجھے ایز اے کیپٹن مجھے یہ پتا ہے, مجھے اپنی ٹیم کی فکر ہے, مجھے اپنی پرفارمنس کی بالکل فکر ہے, امید ہے مجھے اپنے آپ سے اور مجھے پوری ٹیم سے بہت زیادہ امید ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ اس ٹیلنٹ کو, اس سکلز کو پوری طرح یوز کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کل کے میچ میں, نو ڈاؤٹ.
موہالی میں پاکستان نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے جو ڈرا ہوا ہے, لیکن اس میدان میں کھیلے گئے 8 میں سے 6 ون ڈے میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, جن میں سے ایک 2011 کے عالمی کپ کے سیمی فائنل کی شکست بھی سب کو یاد ہے. عبدالرشید شکور, بی بی سی, موہالی.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندو برادری بڑی تعداد میں رہتی ہے. حکومت سندھ نے اس سال ہولی کے تہوار پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے جس کا ہندو برادری نے خیر مقدم کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی جمعرات کو عمر کوٹ میں ہولی منانے پہنچیں گے. تفصیل کے ساتھ صحافی علی حسن.
ہولی کے تہوار کو دھرم میں خصوصی اہمیت حاصل ہے. تمام لوگ ہی اس تہوار کو مناتے ہیں, ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں, اسی وجہ سے اسے رنگوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے. گزشتہ سال لوگ حیدرآباد کے ایک محلے میں ہولی منا رہے تھے. ہولی بدھ کے روز منائی جائے گی, لیکن حکومت نے یوم پاکستان کی وجہ سے عام تعطیل جمعرات کے روز کر دی ہے.
اوریجنل جو ہماری ڈیٹ ہے تو اس حساب سے یہ ہے, گورنمنٹ نے یہ اچھا جسٹر دیا ہے سندھ کی گورنمنٹ. 23 تو ویسے ہی ہالیڈے ہوتا ہے, ہمارا پاکستان ڈے ہے, تو اسی لیے شاید کمپنسیٹ کرنے کے لیے 24 کی چھٹی ہو گئی ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ فیوچر میں جو ہے ایسے ہی رہے گی.
یہ آواز لاڑکانہ کی وکیل اور ممتاز سماجی کارکن کلپنا دیوی کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حکومت کے اعلان کا ہندو برادری نے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا ہے۔
انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھی منائی جائے گی، اور ہر شہر میں تقریباً کوئی نہ کوئی تقریب ہے، ہمارے شہر میں بھی ہے، سکھر میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، اور اس دفعہ تو پتہ چلا ہے کہ بلاول صاحب بھی عمر کوٹ میں ہولی منانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا جسٹر جو ہماری سندھ کا ہے، جو ہمارا مطلب ایک سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ صوفیوں کی زمین ہے، اور یہاں پر ہم لوگ دیوالی ہو، ہولی ہو، عید ہو، تو ہم لوگ اسی طرح ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔
شاہ عبد اللطیف بھٹائی پاکستان کے بڑے صوفی شاعر ہیں، اور حیدرآباد سے کچھ فاصلے پر ان کا مقبرہ ہے جسے درگاہ کا درجہ بھی حاصل ہے۔ سجادہ نشین سید وقار شاہ لطیفی کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہندوؤں کے تہوار کی اہمیت کو سمجھنے میں 67 برس لگے، لیکن حکومت نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے۔
میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو 60-70 سال لگ گئے یہ سمجھنے میں کہ ہم سب ایک ہیں، اور اللہ نے ہم سب کو ایک کریٹ کیا ہے، ایک ہی کریٹر ہے، اس کی کریشن بھی ایک ہی ہے، اور اس کی رسپیکٹ کرنے سے ہم مضبوط ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ 60-70 سال میں یہ ریئلائز کر لیا، یہ احساس ہو گیا کہ جو ہولی بنانے والے انسان ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو کرسمس بناتے ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اسی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ خدا اس میں راضی ہوتا ہے اگر ہم دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اس کے ریلیجن کی، اس کی کریشن کی۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ بہت بہت اچھی ایک چینج ہے، اور پاکستان کے ترقی میں اور مضبوطی میں اس کا بہت بڑا کردار ادا ہوگا انشاءاللہ۔
پیر ایوب جان سرندی خانقاہ گلزار حبیب کے محتمے میں یہ خانقاہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ غیر مسلمانوں کو دین اسلام قبول کرانے کے لیے بھی مشہور ہے۔ پیر ایوب جان سرندی نے بھی حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔
نہیں، ہمیں ہولی پہ عام ایک وہ اقلیت پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان کے حقوق کا ہمیں شرعی نگاہ سے ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پاسداری کرنی ہے ہمیں، کہ حقوق کسی قسم سے ہم پامال کر نہیں دیتے، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ کریں۔ لیکن ایک چیز پہ ہمیں اعتراض ہے کہ وہ ہولی مناتے ہیں آ کر وہ اس کے ہندوؤں کے ساتھ، یہ شرم جائز نہیں ہے، اور یہ گمراہ ٹولہ ہے، اور میاں نواز شریف گمراہ اعظم ہے، اور یہ شہباز شریف مودی کا پٹھو ہے۔ تو ہمیں ہندو جو تہوار مناتے ہیں، حکومت ان کو کوئی رعایت دیتی ہے یا حکومت ان سے کوئی کرتی ہے، تو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن خود یہ مسلمان حکمران اس کا شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں، اس میں اندر شامل ہو جاتے ہیں، یہ شر ناجائز ہے، یہ گمراہ ہے، اور دوسرے خاصر لوگ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
ہولی کے موقع پر سندھ کے اکثر علاقوں میں مختلف سماجی تنظیموں نے بھی تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔
حیدرآباد سے صحافی علی حسن نے ہولی کے لیے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی تھی۔ سیربین اختتام کو پہنچنے والا ہے، اس سے پہلے آئیے میں دیکھوں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ یہ تو 24 گھنٹے جاگتی ہے نا ویب سائٹ، یہاں کیا ہوا ہے، کون سی خبریں بدلی ہیں۔ صالح عبدالسلام کے ایک نئے ساتھی کی شناخت، ان کو پکڑا گیا ہے، ظاہر ہے سیربین کی بڑی رپورٹ تھی، اس پر آپ نے وائج نروانا کی تفصیل بھی سن لی تھی، اس وقت ویب سائٹ urdu.com اسی سے لیڈ کر رہی ہے۔ شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ صرف اپنی ٹیم اور اپنی کارکردگی کی فکر ہے، چاہے کوئی کچھ کہتا رہے۔ ابھی عبدالرشید شکور نے یہ خاصا فیڈ بیک آپ کو فراہم کیا سیربین میں، اس وقت جو جلی خبریں ہیں ان میں شاہد آفریدی کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند، جو ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے، وکٹ لیتے وقت اور داد وصول کرتے وقت اس کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے، یہودیوں کو خفیہ مشن کے ذریعے اسرائیل پہنچایا گیا، یہ خبر بھی اس وقت خاصی اہم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس وقت ہے بمیں ان لوگوں کی تصویر کے، میرے خیال ہے انہیں کی تصویر ہے جو یمن کے یہودی ہیں اور اسرائیل پہنچے ہیں۔ آسٹریلیا کو بنگلہ دیش سے جیتنے کے لیے 157 رن کا T20 میں ہدف ملا ہے، اس وقت آسٹریلیا زور لگا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے 9 رن بنائے ہیں، ایک اوور ختم ہوا ہے، اس وقت اسٹوڈیو میں رکھے اسکرین پر مجھے تازہ صورتحال یہ نظر آ رہی ہے۔ تو صاحبو سیربین اختتام کو پہنچا، سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے لیسا ہیک. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری نخبت ملک کی ہے.
امریکہ کے صدر باراک اوباما تاریخی دورے پر کیوبا پہنچے ہیں. کسی بھی امریکی صدر کا کیوبا کا یہ 88 سال میں پہلا دورہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ نے ایک 11 سالہ بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاہور کے علاقے یوہن آباد میں دو مسلم نوجوانوں کو جلا کر ہلاک کرنے کے الزام میں ملوث مقامی مسیحی رہنما کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے. بیلجیم میں حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے پیرس حملوں میں مشتبہ حملہ آور صالح عبدالسلام کے ساتھ ایک اور شخص بھی ملوث تھا. اس کی عمر 24 سال ہے اور وہ مفرور ہے. چین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق چینی پولیس نے 2.7 ملین ڈالر مالیت کے سمگل شدہ ہاتھی دانت کی بہت بڑی تعداد قبضے میں لی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.